والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. میرے انتہائی محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، نوجوانوں، ننھے بچوں، رمضان المبارک اپنے پیک پر آ گیا ہے، اپنے کلائمیکس پر پہنچ گیا ہے. اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہے اور وہ آخری عشرہ جس میں لیلۃ القدر موجود ہے. اللہ رب العالمین سے رحمت کی امید رکھنے والے، اس سے پیار کرنے والے، اس کی چاہت رکھنے والے اس موقع کو، اس لمحے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، کوئی لمحہ ضائع نہیں ہونے دینا چاہتے. اس لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے آرام کو چھوڑ کر، اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑ کر، اپنے گھر کے ماحول، اطمینان کو چھوڑ کر مسجدوں میں آ گئے ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں. اور یہ اعتکاف کرنا بھی کیا خوب ادا ہے. یہ بندے اعلان کر رہے ہیں کہ پروردگار تیرے در پہ آ کے پڑ گئے، اب جائیں گے تو تیری مغفرت لے کر جائیں گے، اب جائیں گے تو تیری رضا لے کر جائیں گے، اب روانہ ہوں گے تو تیری جنتیں اپنے نام کروا کر جائیں گے. اللہ رب العالمین آپ سب کے اعتکاف کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین توبہ کو قبول فرمائے، مغفرت عطا فرمائے، جنت عطا فرمائے. رمضان المبارک کی یہ رحمت. اور میرے دوستو، میں بھی سڑک پر جب آپ کی جانب رواں دواں تھا، راستے میں ایک بازار کے قریب سے گزرنا ہوا، میں نے دیکھا کہ بے تحاشا لوگ ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، کھوے سے کھوا چل رہا ہے. کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، جاننے والے جانتے ہیں کہ کسی عید کی تیاری ہو رہی ہے، خریداری ہو رہی ہے. لیکن جب میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں تو سوچ رہا ہوں کہ عید کی تیاری وہ کر رہے ہیں یا عید کی تیاری آپ کر رہے ہیں. عید تو اس کی ہے جس نے رمضان المبارک میں مغفرت حاصل کر لی، عید اس کی ہے جس نے رمضان المبارک میں رب کی رضا حاصل کر لی، عید اس کی جس نے رمضان المبارک کو اپنی زندگی کی تعمیر کے لیے استعمال کر لیا، عید اس کی کہ جس نے رمضان المبارک میں اپنا تزکیہ کیا، اپنے رب سے لو لگا لی، اپنے رب سے تعلق پیدا کر لیا. اس لیے کوئی ہے کہ عارضی چیز جمع کر رہا ہے اور کوئی ہے کہ اس حتمی چیز کی جانب اپنے آپ کو یکسو کیا ہوا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ذرا اس ماحول کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے تربیت پہ بات ہو رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی کہے کہ نبی، لیکن جو نبی تھے وہ مربی بھی تھے، معلم بھی تھے، مزکی بھی تھے، آپ خود ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت معلما, مجھے تو دنیا کے اندر استاد بنا کر بھیجا گیا, معلم بنا کر بھیجا گیا, سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا. اور ہر نبی کار نبوت میں انسانوں کو تعلیم دینا بھی ہے, انسانوں کی تربیت کرنا بھی ہے, انسانوں کو گناہوں سے پاک کرنا, تزکیہ کرنا بھی ہے. لیکن ذرا ان کے طریقے تربیت پر بات کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر انسانیت نے تربیت کسی کے دامن میں پائی ہے تو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ انسانیت پروان نہیں چڑھ سکتی تھی, یہ انسانیت اتمام اور کمال تک نہیں پہنچ سکتی تھی اگر اس کی تربیت دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہ ہوئی ہوتی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کی ساری زندگی اس طرح گزاری ہے کہ جس کے اندر گناہگاروں کو کسی جہنم سے کسی جنت کی طرف لانے کی کوشش کی. وہ جو بھٹکے ہوئے تھے, گم کردہ راہ تھے, انہیں راہ راست تک پہنچانے کی کوشش کی. لیکن ذرا ان کی تربیت کے حوالے سے کہیں پر کوئی مغربی مستشرق یہ بات کہتا ہے کہ ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ ایک بہت تھوڑے سے وقت میں ایک چھوٹی سی جگہ مدینہ منورہ, بے شمار ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جو دنیا کے امام بن گئے. یعنی ان لوگوں کی جانب, اس گروہ کی جانب نگاہ ڈالی جائے تو دنیا کا بہترین حکمران وہیں پیدا ہوتا ہے, دنیا کا بہترین جج, بہترین حکمران سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, دنیا کے بہترین فاتح سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دنیا کے بہترین فقیہ معاملات کو سمجھنے والے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ پوچھتا ہے کہ یہ کون سی یونیورسٹی تھی کہ جس نے بہت تھوڑے سے وقت میں دنیا کے اندر اتنے اہم لوگ پیدا کر دیے. پھر خود ہی اس سوال کا جواب دیتا ہے, کہتا ہے کہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پارس کا پتھر تھی. پارس کا پتھر جسے چھو گیا اسے سونا بنا گیا. وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے, وہ جو ان کی تربیت ان کی نگاہ میں رہے, وہ سارے کے سارے انسان وہ دنیا کے امام بن گئے. اس لیے حقیقت یہ ہے کہ ایک ایسے مربی کے لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ جس نے اپنی آغوش کے اندر انسانیت کی قیادت پیدا کی. وہیں ایک دوسری بات بھی ذرا میں اس حوالے سے عرض کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن امور پر آج سے 1500 سال پہلے توجہ کی, اور جن امور پر آج سے 1500 سال پہلے روشنی ڈالی, یعنی وہ علوم کے جو آج کی دنیا کے اندر موجود ہیں، ان علوم میں سے بے شمار علوم ایسے ہیں جن کی ابتدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اور ان کے سائے میں ہوئی ہے. یہ جس علم کو آج انٹرنیشنل ریلیشنز کہا جاتا ہے، بین الاقوامی تعلقات، لوگ اس کے اندر کہیں پی ایچ ڈی بھی کرتے ہیں، کہیں اس سے آگے بھی پڑھا کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر انٹرنیشنل ریلیشنز نام کا کوئی مضمون ہے تو اس مضمون کی ابتدا مسلمانوں نے کی، اور اس کی ابتدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دنیا کے اندر اگر تحریری قوانین کی بات کی جائے تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممنون احسان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحریری قوانین عطا فرمائے. اور آج بھی دنیا کی بڑی بڑی قانون کی یونیورسٹیوں کے صدر دروازے پر اگر دنیا کے قانون سازوں کے نام لکھے جاتے ہیں تو سر فہرست نام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا جاتا ہے. جن جن دائروں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاعدے دیے، قوانین دیے، ان دائروں میں شاید انسانیت آج بھی اپنی محنت کر کے سفر طے نہیں کر سکی. مثلا ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے، کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر پہلا ہیومن رائٹس کا چارٹر 1945 میں اقوام متحدہ میں پیش کیا گیا، لیکن اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو انسانی تاریخ کا پہلا ہیومن رائٹس چارٹر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ حج میدان عرفات میں بیان فرمایا. وہ جو انسانیت کو انسانیت کا مقام دیا، کوئی گورا اور کوئی کالا ایک دوسرے سے الگ الگ نہیں ہے، جدا نہیں ہے، یہ بات کائنات کے اندر اگر پہلی مرتبہ کسی نے بیان فرمائی تو میرے نبی رحمت نے بیان فرمائی، ورنہ اس سے پہلے کی دنیا میں عیسائی کہتے تھے کہ عیسائی اللہ کے بیٹے، یہودی کہتے تھے کہ یہودی اللہ کے بیٹے، دوسروں سے بلند، دوسروں سے الگ، دوسروں سے جدا، نسلی مذاہب. ہندو مت جو دنیا کے اندر موجود تھا آج تک ذات پات برادری نسل، وہ کچھ لوگوں کو اچھوت ہی کہا جاتا ہے. اور آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ اچھوت جو ہوتے ہیں یہ شاید نہیں، بیچارے تنگ رہتے ہیں، اس لیے کہ اگر کوئی تہوار بھی منایا جاتا ہے تو برہمن کی ہولی الگ ہوتی ہے اور اچھوت کی ہولی الگ ہوا کرتی ہے. یہ بہت زیادہ دور اور دیر کی بات نہیں ہے، بلکہ گزشتہ صدی تک یہ کام ہوتا رہا ہے کہ اگر اچھوت کوئی اشلوک سن لیتا اس کے کان کے اندر پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جاتا، وہ عبادت بھی اس طریقے سے نہیں کر سکتا. اس لیے مسلمان ہیں آپ دیکھتے ہیں عید منائی جاتی ہے، امیروں کے لیے بھی عید کا دن وہی ہوتا ہے، غریبوں کے لیے بھی عید کا دن وہی ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ نہیں فلانی نسل والوں کے لیے یہ بڑے اعلیٰ ہیں، یہ بہت افضل ہیں، یہ بالا ہیں، یہ برتر ہیں، ان کی عید کسی اور دن ہوگی اور وہ جو کمتر ہیں ان کی عید الگ ہوگی. نہیں، سب کے سب ایک دن عید مناتے ہیں، انسانی عدل انصاف اور آپ کہنے مساوات، اگر یہ کسی درجے میں بیان کیا گیا ہے تو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ڈاکٹر محمود غازی نے ایک بڑی تفصیلی کتاب اس پر محاضرات سیرت لکھی ہے، آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے پڑھی ہوگی. اس کے اندر بھی انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ دنیا کے اندر پہلا ہیومینیٹیرین کمیشن، یعنی اس بات کے قوانین بنانے کے لیے کمیشن بنایا گیا کہ یہ جو جنگیں ہوتی ہیں اور ان جنگوں کے اندر کوئی فاتح مفتوحین کے علاقے میں داخل ہو جاتا ہے، یہ جو فاتح مفتوحین کے علاقے میں داخل ہوتا ہے وہاں پر مفتوحین کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، اس کا کوئی قاعدہ بننا چاہیے، اس کا کوئی قانون ہونا چاہیے. پہلی مرتبہ یہ دنیا بڑی ترقی کا دعویٰ کرتی ہے 1974 میں برسلز کے اندر بیلجیم میں ایک کمیشن بنایا گیا، اور اس کمیشن کی ابھی تک 3 یا 4 نشستیں ہو چکی ہیں، کنونشن 1، کنونشن 2، کنونشن 3 اور کنونشن 4، جس میں انہوں نے کچھ قوانین مرتب کرنے کی کوشش کی ہے کہ مفتوحین کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، اور جو فاتح مفتوحین کے ساتھ اس سلوک میں کوئی کمی اور بیشی کرتا ہے تو وار کریمنلز کہا جاتا ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ وار کریمنلز کے اوپر کتنے مقدمات چلتے ہیں اور کتنے مقدمات چلائے جاتے ہیں، وہ جتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں وہ سارے کے سارے ان قوانین کو اپنے پیروں تلے رونتے رہتے ہیں. لیکن یہ دنیا 1974 میں اس جگہ پر آئی، یہ احساس، یہ ادراک اس کو ہوا کہ اس بارے میں کوئی قانون سازی ہونی چاہیے. سیرت کی کتابوں میں ذرا اٹھا کر دیکھ لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ کے لشکر کو روانہ کرتے ہوئے جو ہدایات دی تھیں، اور جتنے ہیومینیٹیرین کمیشن کے کنونشنز ہوئے 1, 2, 3, 4، ان کی تجاویز کو سامنے رکھ لیجئے، آپ کو پتا چلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی گئی ہدایات مکمل ہیں اور آج کے یہ کنونشنز نامکمل ہیں. اس لیے میں پھر وہی بات آپ کے سامنے دہراؤں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت نے ان کے سائے میں پرورش پائی، انسانیت ان کی ممنون احسان ہے. اگر کائنات کے اندر کوئی محسن انسانیت آیا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور علوم کے وہ بہت سارے دائرے کے جس تک کوئی اور نہیں پہنچ سکا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ابتدا فرمائی. یہ انسانوں کی تربیت جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنی سیرت و کردار سے انسانوں کے دلوں کو جیت لیا. وہ مربی کے لیے جو بنیادی اوصاف ہونے چاہیے وہ اگر آج تک انسانیت کے جتنے انسان اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں ان کا آپ جائزہ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ مربی کے لیے وہ سارے اوصاف اگر ایک جگہ جمع ہو سکیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ساری زندگی تربیت، کہیں چلتے ہیں تو چلتے ہوئے تربیت، کہیں بیٹھتے ہیں تو بیٹھتے ہوئے تربیت. زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جب آپ لوگوں کی تربیت نہ فرما رہے ہوں، لوگوں کی اصلاح نہ فرما رہے ہوں. لیکن اس تربیت کے لیے جو پہلی اور بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ یہ تربیت صرف زبانی تربیت نہیں تھی کہ ایک واعظ کر دیا جائے، ایک نصیحت کر دی جائے، کوئی خطبہ دے دیا جائے پھر بات ختم ہو جائے، نہیں. یہ واعظ و نصیحت کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ اس کے اوپر زندگی کے اندر عمل کر کے دکھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی تربیت فرما رہے ہیں، اور وہ جو ایمان نہیں لائے ان تک بھی یہ پیغام دیتے ہیں. لیکن تربیت کرنے کے لیے مربی پہلا کام کہ آج ہم سب یہاں پر اگر یہ خواص گن رہے ہیں اس لیے گن رہے ہیں کہ ہم سب بھی مربی بننا چاہتے ہیں. پہلی اور اہم چیز وہ یہ کہ مربی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کی معاشرے کے اندر کریڈیبلٹی قائم نہ ہو, اس کے اوپر معاشرہ اعتماد نہ کرتا ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعوت کی ابتدا, اپنے پیغام کی ابتدا یہاں سے کرتے ہیں. میں صرف اشارہ کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ مکہ معظمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعوت پہنچانے جا رہے ہیں, کوہ صفا پر کھڑے ہوئے ہیں, یا صباہ, سب نے واقعہ سنا ہے سیرت کا. لیکن جو پہلا سوال کرتے ہیں کہ لوگوں میں نے 40 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں اور آج میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر موجود ہے تو کیا میری بات پر یقین کر لو؟ اس سوال کے اندر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ میری سیرت, میرا کردار, میری زندگی تمہاری نگاہوں کے سامنے کھلی کتاب کی طرح. اس کھلی کتاب کا اگر تم جائزہ لیتے ہو تو کیا یقین کرنے کا دل چاہتا ہے؟ اور اس سے پہلے کہ آپ پیغام پہنچاتے, کفار مکہ یہ کہہ رہے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم صادق ہو, سچے ہو, امین ہو, امانتدار ہو, تم کہو گے کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر موجود ہے, ہم تمہاری بات پر یقین کریں گے. تربیت اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پہلا کام یہ ہے کہ معاشرے کے اندر وہ کریڈیبلٹی قائم ہونی چاہیے, اعتماد قائم ہونا چاہیے. وہ جس پر لوگ اعتماد ہی نہ کرتے ہوں اس کی بات کو کیسے مان سکتے ہیں؟ اور اس اعتماد کو قائم کرنے کے لیے جہاں کسی امانت داری کا حوالہ دیا جا رہا ہے, جہاں کسی سچ کا حوالہ دیا جا رہا ہے, سیرت و کردار, لیکن نہیں, وہ تمام انبیاء کی تربیت کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت سارے طریقے انسانوں کو سکھائے. علامہ شبلی نعمانی نے اپنی سیرت النبی کے اندر بھی ایک باب باندھا ہے, وہ جو بہت ساری ایسی خواص ہیں کہ جو انبیاء کے اندر یکجا ہیں, ایک جیسے ہیں. مثلاً تقریباً تمام انبیاء کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی ہے, تقریباً. دوسری بڑی ایک اہم بات جس کا تذکرہ انہوں نے بھی کیا اور کچھ اور سیرت نگاروں نے بھی کیا وہ یہ کہ تمام انبیاء نے بکریاں چرائیں, بکری چرانے کا عمل. کوئی سوچنے والا سوچ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سارے کے سارے چرواہوں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے, لیکن ایسا تو نہیں ہے. بہت سارے انبیاء کے پیشے بالکل الگ تھے, ان کا پروفیشن بالکل الگ تھا, لیکن بچپن میں تقریباً تمام نے بکریاں چرائیں. بکری چرانا, اس لیے کچھ سیرت نگاروں نے بحث کر کے یہ بات یہاں تک پہنچائی ہے کہ شاید یہ طریقہ اللہ رب العالمین نے وضع کیا تھا کہ اپنے دنیا کے اندر اپنے جن بندوں کے ذریعے دعوت کے پیغام کو آگے بھیجنا ہے, دعوت کے اس پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے ان کی تربیت اس طرح کی جائے. بکری چرانے کا عمل, کہ بکری ایک جانور ہے, کوئی سی زبان نہیں جانتی, نہ اردو جانتی ہے, نہ پنجابی جانتی ہے, نہ سندھی جانتی ہے, نہ بلوچی جانتی ہے, نہ انگریزی جانتی ہے, نہ فرانسیسی جانتی ہے. اور جس کو بکریاں دی جاتی ہیں وہ ذرا جانتا ہے کہ کوئی بکری ہے دائیں جانب بھاگتی ہے, کوئی بکری ہے کہ بائیں جانب بھاگتی ہے. وہ چرواہا جسے کچھ بکریاں دی جائیں وہ تو پریشان ہو جاتا ہے, ایک بکری اس سے نہیں سنبھلتی. اور پھر بکریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اس چرواہے کے پاس ایک لاٹھی بھی موجود ہوتی ہے. چرواہے کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ یہ بکری جو اس کے حوالے کی گئی ہے یہ گھاس چر لے، یہ اپنا پیٹ بھر لے، یہ پانی پی لے، اس کو کوئی بھیڑیا نقصان نہ پہنچا دے. یہ لاٹھی تو اس کے ہاتھ میں اس لیے ہوتی ہے کہ یہ بھیڑیے سے بکری کی حفاظت کرے. کوئی بکری زیادہ شرارت کر رہی ہو، ذرا زیادہ دور بھاگ جاتی ہو، چرواہے کو زیادہ تنگ کرتی ہو، اس کو زیادہ مشقت میں ڈالتی ہو. کوئی چرواہا ایسا تو نہیں ہوتا کہ جو اپنی بکری کے اوپر لاٹھی اس طرح برسائے کہ اس کی بکری زخمی ہو جائے، اس کا پیر ٹوٹ جائے. کوئی چرواہا اگر اپنی بکری کے پیر توڑنے لگے گا تو دیکھنے والے یہی کہیں گے، کہنے والے کہ یہ چرواہا تو بڑا نالائق چرواہا ہے، اپنی بکری کو زخمی کر رہا ہے. لیکن میرے دوستو، جو لوگ دیہی زندگی سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ چرواہا کچھ ہی دنوں کے اندر بکریوں سے ایک تعلق پیدا کر لیتا ہے، ایک ریپو پیدا کر لیتا ہے. اور ریپو اس طرح پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ چرواہا جس جگہ موجود ہوتا ہے بکریاں اس کے چاروں طرف موجود ہوتی ہیں، وہ ایک اشارہ کرتا ہے یہ چاروں طرف سے جمع ہو جاتی ہیں، یہ ایک آواز لگاتا ہے وہ چاروں ایک طرف چلنا شروع کر دیتی ہیں. اور یہ رشتہ، یہ تعلق جو بکریوں سے چرواہے کا پیدا ہوتا ہے، بکریوں میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ چرواہا ہمارا محافظ ہے، یہ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے کچھ کر رہا ہے. اس لیے بکریاں اس کے اشاروں کے اوپر حرکت کرنے لگتی ہیں، اس کے کہے کے مطابق چلنے لگتی ہیں. اگر انبیاء کو طریقے تربیت کے اندر بکریاں ان سے چروائی گئی ہیں، یہ بتایا گیا ہے کہ محبت کے اس رشتے کو قائم کرنا، زبان کا استعمال تو بعد میں ہوگا، پہلے محبت کا ایک رشتہ قائم ہو جائے. اور قرآن مجید میں بھی یہ بات کہی گئی، ولو کنتا فظن غلیظ القلب لانفضوا من حولک، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار کے اندر ایک بڑی اہم بات یہ کہ آپ نے ایک نرمی دی گئی، سختی موجود نہیں تھی، درستگی موجود نہیں تھی. بہت ساری چیزیں دیکھ کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھڑک اٹھتے تھے، غصے میں آ جاتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مربی تھے. وہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، کچھ اس کی جانب بڑھے. کوئی کسی نے کہا کیسا نالائق آدمی ہے، دیکھو کس جگہ آ کر کیا بات کر رہا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ہاتھ کے اشارے سے بٹھایا اور اس نوجوان سے بات چیت شروع کی، اس سے گفتگو شروع کی. اسے فرمایا کہ اچھا، تم جس عمل کی بات کر رہے ہو، یہ عمل اگر تم سنو کہ تمہارے بڑے قریبی عزیز رشتہ دار خواتین کے ساتھ ہوا ہے تو تمہارا کیا خیال ہوگا؟ اس نے کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگے گا. آپ نے کہا کہ اگر تمہارے بڑے قریبی محترم رشتوں کے ساتھ ہوا ہو تو پھر تمہیں کیسا لگے گا؟ اس نے کہا نہیں، مجھے اچھا نہیں لگے گا، برا لگے گا. اسی طرح آپ اس سے تھوڑی سی دیر گفتگو کرتے رہے. تین اور چار سوالات کے بعد آپ نے اس سے پوچھا کہ اچھا، اب یہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں میں یہ اجازت دے دوں؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھے احساس دلا دیا. ذرا دیکھیں کہ اگر پانچ منٹ پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جس طرح غصے میں آ گئے تھے، اس کے ساتھ کوئی مار پیٹ کرنا چاہ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گفتگو کے ذریعے اس کو کنونس کر دیا، تربیت کر دی، اس کو سکھا دیا کہ نہیں، ایک ایسا کام کہ جو برا ہے اور اس کی برائی کی حقانیت اس کے دل میں پیدا فرما دی، صرف حکم نہیں دیا، یعنی مربی، مزکی اور دائی، یہ صرف حکم نہیں دیا کرتا بلکہ حکم دینے سے آگے بڑھ کر راستہ بناتا ہے، ہاتھ پکڑتا ہے، ہاتھ تھامتا ہے، مشکلات کو دور کرتا ہے، وہ صرف ان کے اوپر ایک فیصلے کا لیبل نہیں لگاتا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو ایسی سزا دے دی جائے گی، نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گناہ کے خلاف اس کی ذہن سازی کی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کبھی کسی چیز کے لیے تو لوگوں کے سامنے گفتگو کرتے، اور کبھی کچھ ایسے عمل ہوتے کہ جن کے لیے گفتگو نہیں کرتے بلکہ وہ عمل خود کر کے دکھاتے، یعنی یوں تو آپ کی پوری زندگی ایک عملی نمونہ ہے۔ مثلاً ایک صحابی آپ کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وضو سکھا دیں۔ وضو سکھانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو سکتا ہے کہ مجھ کو بتا سکتے تھے کہ تین مرتبہ ہاتھ دھو، پھر تین مرتبہ کلی کرو، پھر تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالو، پھر تین مرتبہ چہرہ دھو۔ آپ نے اس سے کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ تم ایک لوٹے میں پانی لے آؤ؟ اس نے کہا ہاں بالکل ممکن ہے۔ وہ صحابی لوٹے میں پانی لے آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سامنے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے اس کو وضو کر کے دکھایا، اور وضو کرنے کے بعد آپ نے اس سے کہا کہ یہ جو وضو میں نے تمہارے سامنے کیا ہے کہ جو اس سے نہ کم کرے نہ زیادہ، یہ وضو اس کے اعضا کو روز آخرت چمکانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تربیت فرما رہے ہیں، جس کو آج کی تعلیم کی اصطلاح میں سائیکو موٹر کہا جاتا ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درس کے ذریعے نہیں، کسی لیکچر کے ذریعے نہیں، بلکہ عمل کر کے دکھایا کہ کس طرح یہ وضو کیا جا سکتا۔ اور میرے دوستو، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑی شدید محنت کے ذریعے اعتماد کی جو کیفیت پیدا ہوئی، وہ لوگ جو عمل دیکھتے تھے اور اس عمل کو اختیار کر لیا کرتے تھے، ان لوگوں تک پیغام پہنچانا، لیکن پیغام پہنچانے کا طریقہ بھی یہ اختیار کرتے تھے کہ تھوڑا تھوڑا، جستہ جستہ، کم کم پیغام پہنچایا جائے تاکہ لوگ ذرا اس کے اوپر عمل کر سکیں۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ لوگ چاہتے تھے کہ آپ بہت دیر تک خطاب کرتے رہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی اجمال میں بات کرتے تھے، بہت مختصر بات کرتے تھے، تھوڑی سی بات کرتے تھے، اور یہ اسی لیے ہوتا تھا کہ یہ تعلیم اس لیے نہیں ہے کہ لوگ اپنے علم میں اضافہ کریں، ٹھیک ہے یہ علم بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ اس کے اوپر عمل کرنے لگے، اور اس عمل کرنے میں، اس واعظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خاص خیال رکھتے تھے کہ اگر کسی فرد کے اندر کوئی خامی دیکھی ہے تو خامی دیکھنے کے بعد آپ اس آدمی کو اس طرح نہ ٹوکتے کہ اس کا دل دکھ جائے، وہ سب کے سامنے متون ہونے لگے، بلکہ جب آپ محفل میں بیٹھتے تو آپ کہتے کہ لوگوں کے اندر یہ خرابی پیدا ہو گئی ہے، گویا اس خرابی کی نشاندہی کر دیتے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہوتا کہ معاشرے کے اندر نیکی کو پروان چڑھانے کے لیے جب کسی فرد میں نیکی دیکھتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نیکی کی سرپرستی فرماتے، اس کی تعریف فرماتے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ نے بہت سارے لقب دیے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کہا، سیدنا عمر ابن الخطاب کو فاروق کہا، سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو غنی کہا، سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سیف اللہ. ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بے شمار القابات پڑھا کرتے ہیں، لقب پڑھا کرتے ہیں. یہ کس نے دیے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے کہ نیکی کی ترویج اور نیکی کی اشاعت، نیکی کی سرپرستی اور نیکی کی پرورش. اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ نیکی کو معاشرے کے اندر پروان چڑھایا جائے، اس کی تعریف کی جائے، سب کے سامنے کی جائے. اور جب کسی کی کوئی برائی بیان کرنا ہو تو برائی تنہائی میں بیان کی جائے. اسی طرح مربی کے لیے ایک چیز بڑی ضروری ہے، صبر. کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بے صبری اس کے اندر آ جاتی ہے، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ جلدی سے کوئی بات نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر بھی کرتے تھے اور مواقع کا انتظار بھی کرتے تھے. موقع کون سا آیا، مواقع کی بڑی اہمیت، اور اس موقع کو پھر اپنی گفتگو، اپنی بات چیت، اپنی تربیت کے لیے استعمال کرتے تھے. کہ واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا، لیکن میں بھی آپ کے سامنے ذرا دہراتا ہوں، اپنے سبق کو تازہ کرتا ہوں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، اور ایک مرا ہوا بکری کا بچہ چھوٹے کانوں والا نظر آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ میں سے کون ہے کہ جو اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو ایک درہم میں خریدنے کے لیے تیار ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حیران ہو جاتے ہیں، بکری کے بچے کی جانب دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو چھوٹے کانوں والا ہے، نسل بھی اس کی اچھی نہیں ہے، اگر زندہ ہوتا تو تب بھی شاید اس کی قیمت بہت اچھی نہیں لگتی، لیکن اس مردہ بکری کے بچے کو کون خریدے گا ایک درہم میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات تو یہ سکھانا چاہ رہے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس ساری دنیا کی قدر و قیمت اس مردہ بکری کے بچے سے کم ہے. اگر اللہ رب العالمین کے نزدیک اس ساری دنیا کی قیمت اس مردہ بکری کے بچے جتنی بھی ہوتی تو کسی کافر کو پانی بھی پینے کے لیے نہیں دیتا. موقع کا انتظار، بکری کا بچہ نظر آیا، مردہ پڑا ہوا ہے، مربی نے اپنی بات کو پہنچا دیا، تربیت کر دی. دنیا کی قدر و قیمت کیا ہے، اس پر بڑے واز بھی کیے جا سکتے ہیں، اس پر بڑی گفتگو بھی کی جا سکتی ہے، اس پر لمبی لمبی تقریریں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن نہیں، بہت مختصر سی بات سامنے نظر آ رہا ہے. اسی طرح وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ چلے جا رہے ہیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آپ کے ساتھ ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور جب گفتگو کر رہے ہیں تو کسی کے بارے میں ایسی بات ہو رہی ہے کہ جس کو غیبت کہا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طریقہ تو یہ ہوتا کہ فوراً شور مچا دیتے کہ بھئی تم لوگ کیا کر رہے ہو، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ باتیں نہیں کیا کرو. نہیں، آپ خاموشی سے چلتے رہتے ہیں، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، نظر آتا ہے کہ ایک مرا ہوا گدھا پڑا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی اس گدھے کو، مردہ گدھے کو کھانے کے لیے تیار ہوگا؟ جواب دیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک تو مرا ہوا ہے، اوپر سے گدھا ہے، بدبو اٹھ رہی ہے، کون اس کو کھانے کے لیے تیار ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کام جو آپ لوگ ابھی کر رہے تھے، اپنے کسی بھائی کی غیبت، وہ اس سے زیادہ برا کام ہے. لوگوں کو احساس دلانا، لوگوں کی تربیت کرنا، لوگوں کی فکر سازی کرنا، ذہن سازی کرنا، اور اس سلسلے میں پھر کیفیت یہاں تک پہنچے کہ وہ جو اسلامی اجتماعیت کے سب سے اہم لوگ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی تربیت کی جانب خاص نگاہ رکھتے. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ کسی جگہ تشریف فرمائیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک آدمی وہاں پر آ جاتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا. حضرت ابو بکر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے ہیں، سن رہے ہیں وہ آدمی برا بھلا کہہ رہا ہے. وہ کافی دیر تک برا بھلا کہتا رہتا ہے، یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، اور وہ اس کو ایک جملہ کہہ دیتے ہیں جواب میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ابو بکر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر چل دیتے ہیں. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں، کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی، جب یہ اللہ کے رسول اٹھ کر چلے گئے. پیچھے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اتنی دیر سے مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ مسکرا رہے تھے، میں نے ایک جملہ کہا، آپ اٹھ کر چلے آئے. دیکھیے تربیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب وہ تجھے برا بھلا کہہ رہا تھا اور ابو بکر تم خاموش تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ نامزد کیا تھا کہ جو اس کی بری اور بھلی کا جواب دے رہا، لیکن جب تمہیں غصہ آ گیا، غصہ ایک شیطانی عمل، اور تم نے اپنی زبان کھولی اور تم نے جواب دیا، تو فرشتہ چلا گیا، شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان آ جائے وہاں اللہ کا نبی تو نہیں بیٹھ سکتا. غصے پر قابو، غصے اور انتقام کے بارے میں انسانوں کی ذہن سازی، یہ شیطانی عمل، اس کے اوپر قابو پانے کی ضرورت، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت، اس کو دبانے کی ضرورت. اور وہ کہ جس کو امامت کرنی ہو، اس کو پھر اس انتہا تک لے جانا کہ وہ بیچارہ سنتا رہے لیکن جواب بالکل نہ دے، خاموش رہے. اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی غزوہ خندق میں، غزوہ احزاب میں تربیت کرتے نظر آتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی امامت، قیادت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو عیش سے رہتے ہیں اور اپنے نیچے والے لوگوں سے کہتے ہیں قربانی دو. پاکستان کے اندر بھی آج یہی ہو رہا ہے، کہ ابھی آپ قیادتوں کی جانب دیکھیں وہ شدید ترین عیاشیاں کرتے ہیں, عوام سے کہتے ہیں کہ ٹیکس تو, عوام سے کہتے ہیں کہ ذرا دو تین سال اور چکی کے اندر پیسے جاؤ گے تو پاکستان بہتر ہو جائے گا. غزوہ خندق, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو صحابی ایک دوسرے سے ملتے ہیں, اور غزوہ خندق ایک ایسا غزوہ ہے جس کے اندر چاروں طرف سے لوگ مل کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مشورہ کیا 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 جائے. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز دی کہ خندق کھود لی جائے اور خندق کے ایک سرے پر تیر لے کر لوگ بیٹھ جائیں اور دشمن کو اندر داخل نہ ہونے دیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو یہ ترکیب, یہ تجویز پسند آئی, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ خندق کھودی جائے. زمین کے ٹکڑے تقسیم ہو گئے, یہ خندق یہ کھودے گا, وہ خندق وہ کھودے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی زمین کا ایک ٹکڑا آیا جس میں آپ نے کھدائی. ایک صحابی دوسرے صحابی سے ملے اور کہنے لگے کہ مجھے کئی دن سے کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ملی ہے, اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہو تو لاؤ مجھے کھانے کے لیے دے دو. دوسرے صحابی پہلے صحابی سے کہنے لگے کہ میں خود کئی دن کا بھوکا ہوں اور حلق سے کوئی کھیل اڑ کر نہیں گزری, میں نے بھوک کی شدت کو کم کرنے کے لیے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ لیا, ایک وزن کا احساس رہے, بھوک زیادہ محسوس نہ ہو. دونوں میں مشورہ ہوا, دونوں نے کہا کہ چلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلتے ہیں, آپ سے کہتے ہیں آپ کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز ہو تو ہمیں عنایت فرما دیں گے. دونوں مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پہلے صحابی کہنے لگے کہ میں کئی دن کا بھوکا ہوں, کھانے کے لیے کوئی چیز میرے پاس نہیں, اور یہ ہمارے دوست ہمارے ساتھی یہ بھی کئی دن کے بھوکے ہیں, اور انہوں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ لیا ہے تاکہ بھوک کی شدت کا احساس کم ہو جائے. شاید کوئی دوسرا ہوتا تو اس سوال کے جواب میں ایک خطبہ دیتا, لیکن ذرا سنیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کے جواب میں کوئی لفظ نہیں کہا. آپ نے اپنی قمیض اٹھا دی, شکم مبارک کھول دیا, اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم مبارک پر دو پتھر بندھے ہوئے. یہ الفاظ کا مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ تقریر کی نہیں جا سکتی, لیکن ایک عمل ہمیشہ کے لیے اہل ایمان کو مضبوط کر گیا, توانا کر گیا, دین کے اوپر استقامت, دین کے لیے سب کچھ قربان کرنا, اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو جنت آرام سے نہیں مل جائے گی. اور میں نے آپ کے سامنے جو آیت ابتدا میں تلاوت کی ہے, یہ آیت بھی اسی موقع پر نازل ہوئی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, لوگوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے میں بہترین نمونہ موجود. آج ہم بھی آسان سنتیں ذرا ایک دوسرے کے سامنے زیادہ بیان کرتے ہیں, ذرا ہر کھانے کے بعد ایک دوسرے کو یاد دلایا کرتے ہیں کہ بھائی میٹھا کھانا بڑی سنت ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی سنت ہے, کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا, لیکن ذرا سوچو تو صحیح کہ وہ شیب ابی طالب میں وقت گزارنا بھی تو سنت ہے, کہ جب کئی کئی روز ایسے گزر جاتے تھے کھانے کی کوئی چیز نہ ہوتی تھی سوائے اس شے کے جس کو بلال کی بغل چھپا سکے. اور وہ چیزیں جو عموماً کھائی نہیں جاتی، درختوں کے پتے، درختوں کی جڑیں، وہ چمڑا جو پرانا ہو جائے پانی میں بھگو کر چوس لیا کرتے تھے تاکہ بھوک کا احساس کم ہو جائے. یہ دین آرام سے نہیں پہنچا. ہمیں اکثر سوچتے ہیں کہ بڑے آرام سے مل گیا، رمضان بھی آتا ہے تو ذرا ٹھیک ہے، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، تراویح بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ذرا سحری کے اندر تو چاہتے ہیں کہ بہت اچھی قسم کی سحری کھانے کو ملے، افطار بھی ذرا زوردار قسم کی ہو، فرمائشوں کا ایک سلسلہ اس کے اندر کیا جائے. نہیں، یہ دین پروان چڑھائے آزمائشوں کے ساتھ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تربیت فرمائی. میں تذکرہ کر رہا تھا غزوہ احزاب، جہاں پر یہ آیت نازل فرمائی گئی کہ لوگوں جس طرح میرا نبی اللہ کے دشمنوں کے سامنے ڈٹا ہوا ہے، سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، بھوک پیاس شدت برداشت کر رہا ہے، سر ہتھیلی میں لیے کھڑا ہے، لوگوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طریقے میں اس کی اتباع کرنے والے، یہی اسوہ حسنہ ہے جس کے اوپر تمہیں عمل کرنا ہے. اور میرے بھائیو، آپ کے منتظمین نے طریقے تربیت پر جو موضوع دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے تربیت کو شاید بیان بھی کسی ایک محفل کے اندر نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے، پوری سیرت النبی، ہر ہر لمحہ تربیت ہے، ہر ہر روز تربیت ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غزوہ حنین ہوا ہے فتح مکہ کے بعد، اور آپ انصاری صحابیوں کے ساتھ موجود ہیں، اور حنین کے بعد مسلمانوں کے پاس ایک بڑا مال غنیمت ہاتھ آیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم فرما رہے ہیں. وہ مکے کے لوگ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں ان کو زیادہ دے رہے ہیں، اور ابھی آپ اپنے خیمے کے اندر اٹھ کر آئے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انصار یہ سوچتے ہیں کہ جب مشکلات کا وقت آتا ہے تو محمد ہمیں یاد کرتے ہیں، اور جب مال اور دولت دینے کا وقت آتا ہے تو قریش مکہ یاد آتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ساتھ تمہاری کیا رائے، کہنے لگے میں بھی انصاریوں میں سے ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اچھا ساتھ پھر ایسا کرو کہ انصار کو جمع کر لو. انصار کو جمع کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے خطاب فرماتے ہیں. اور یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا حرف حرف سونے میں لکھے جانے کے قابل، لیکن حنین کے بعد کی جانے والی یہ تقریر، کیا آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں، انصار سے، کہ انصار کیا تم یہ نہیں جانتے کہ تم گمراہ تھے، اللہ رب العالمین نے تمہارے پاس اپنا نبی بھیجا؟ انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، شہادت دیتے ہیں. آپ نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے تھے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے؟ اوس اور خزرج اللہ تعالیٰ نے ایک بھائی چارہ پیدا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرما دی، اب تم مدینے سے نکلے ہو، تم نے مکہ فتح کیا ہے، تم حنین تک آ گئے ہو. انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی یہ بات درست ہے، اللہ تعالیٰ نے دین کی وجہ سے ہمیں قوت عطا فرمائی ہے، طاقت عطا فرمائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی نصرت کے بارے میں کہا کہ وہ یہودی جو تمہارے برابر میں رہتے تھے، تمہیں دباتے رہتے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے ان سے نجات تمہیں عطا فرمائی خیبر کے یہودیوں سے. انہوں نے کہا واقعی دین کی یہ برکت، یہ نصرت. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ نہیں انصار، تم کہو کہ محمد تم ساری دنیا کے اندر اکیلے رہ گئے تھے، ہم نے مدینے کے دروازے کھول کر تمہارا استقبال کیا ہے. تم کہو گے، میں اس کے اوپر کہوں گا کہ انصار تم ٹھیک کہتے ہو. تم کہو کہ جب کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، ہم نے اپنے مال اور دولت تقسیم کیے. تم کہو گے، میں اس کی تصدیق کروں گا کہ تم ٹھیک کہتے ہو. تم کہو کہ جب بدر کے اندر قریش نے تم پر حملہ کیا، تو اس وقت ہم تھے کہ جن کی تلواروں نے اسلام کو تحفظ فراہم کیا. تم کہو گے، میں اس کی تصدیق کروں گا. یہ وقت تھا، یہ کیفیت تھی کہ انصار تھے جن کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، پوری محفل تھی، گریا و زاری کا ایک عالم تھا، لوگ رو رہے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے انصار، کیا تم کو یہ بات پسند نہیں کہ اگر آج محمد نے قریش کے لوگوں کو ایمان پر ثابت قدمی کے لیے کچھ مال دے دیا ہے، اور آج قریش اور مکے والے مال لے کر واپس لوٹتے ہیں، اور مدینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس لوٹتے ہیں، تو مجھے بتاؤ تمہیں کیا پسند؟ تمام انصار نے بیک زبان کہا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر لوٹنا زیادہ پسند، مال اور دولت نہیں. لیکن میرے بھائیو، اگر یہ بات بیان کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ جس طرح حالات کو سمجھائے، وہ جس طرح ماحول کو سمجھائے، وہ جس طرح لوگوں کے سامنے گفتگو کی ہے، وہ جس طرح ان کے جذبات، ان کے احساسات کا خیال کیا، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ انصار مجھ سے ہیں، میں انصار سے ہوں، اور آپ نے کہا کہ ساری دنیا اگر دو حصوں میں تقسیم ہو جائے، انصار جس گھاٹی میں جائیں گے، محمد اس گھاٹی میں جائیں گے. انصار کا یہ مقام غزوہ حنین کے بعد والا خطبہ. اور میرے بھائیو، اگر خطبات کی بات کی جائے، گفتگو کی بات کی جائے، بے شمار تقریریں انسانی تاریخ میں ہوئی ہیں. جو ملکہ آمنہ کے لال کو حاصل ہے، خدا کی قسم کسی کو نہیں حاصل. آخری خطبہ آج میدان عرفات، وہ جب اللہ رب العالمین نے خطبہ حج کے بعد وہ آیات نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. مختصر سا خطبہ، بہت لمبی تقریر نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ آج میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب فرما دیا، دین اسلام کو منتخب فرما دیا. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دین مکمل تھا جس روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہوئے. یہ دین مکمل تھا جس روز آپ طائف گئے، جس روز لوگوں نے ہجرت حبشہ کی، جس روز ہجرت مدینہ ہوئی، جب آپ بدر میں تھے، جب آپ احد میں تھے، لیکن کیا وجہ ہے اس موقع پہ کہا جا رہا ہے آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا؟ وجہ اس کی یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو جس خوبصورتی سے بیان فرمایا، یہ آسمانی تحسین تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تقریر کی، اور یہی تقریر ہے کہ جو انسانی تاریخ کے اندر کی جانے والی تمام تقریروں میں سب سے خوبصورت تقریر ہے. منشور انسانیت، آخری خطبہ حج، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کیا، تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا. یہ دین ایک نعمت ہے. آج بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار کیا مشکل ہو گئی ہے، کیا مصیبت آ گئی، رمضان آ گیا ہے، کھانا پینا بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے، وہ نہیں. دین تو ایک نعمت ہے، اس کی رحمتیں، اس کی نعمتیں شمار تو کرنا شروع کرو. لیکن نعمتیں تو ملیں گی اس وقت جب اس کے اوپر عمل کرو گے. عمل بھی نہ کرو اور سوچو کہ نعمت بھی مل جائے، یہ تو ممکن نہیں ہے. جب آپ دوا لے کر آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا مریض بھی مل جائے جو کہے کہ میں دوا تو خرید کر لے آیا ہوں، یہ دیکھو میرے پاس ڈبیا موجود ہے، لیکن ابھی تک بیمار ہو. آپ اسے کہیں گے کہ میاں اگر دوا لے کر آ گئے ہو تو پہلے کھاؤ تو صحیح، اس کے بعد کہنا کہ دوا ٹھیک نہیں ہے، تم نے دوا کھائی نہیں ہے، ڈبیا دکھا رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ بیمار ہوں ابھی تک. اور میرے بھائیو، کہا گیا وردیت لکم الاسلام دینا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب فرما دیا. بات مکمل ہونے جا رہی ہے. دین اسلام منتخب کر لیا گیا، روز قیامت تک، سورہ اسرافیل پھونکے جانے تک ہدایت وہ ہوگی جو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے. جنت جانے کے تمام دروازے بند کر دیے گئے، صرف ایک دروازہ کھلا چھوڑا گیا، شارع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے علاوہ تمام راستے بند کر دیے گئے. نیکی نیکی ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ نہ ہو. وہ جو اس کے علاوہ ہے سب رتب و یابس الگ کر دیا گیا. اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف یہی جنت میں پہنچائے گا. اور اس حوالے سے یہ بات عرض کروں، ہم سب کا عقیدہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے زندہ اٹھا لیے گئے، دنیا کے اندر دوبارہ بھیجے جائیں گے. صاحب شریعت نبی تھے، صاحب کتاب نبی تھے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن جب اس دنیا کے اندر دوبارہ بھیجے جائیں گے تو اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ زمین پر اترنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر اپنی زندگی کو گزاریں گے. امتی، کیا شان ہے میرے نبی کے امتیوں کی کہ انبیاء بھی اس کے امتی ہوں گے. لیکن جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اس لیے امتی ہوں گے، اپنی شریعت پر اس لیے عمل نہیں کریں گے کہ آسمان کا اعلان ہو گیا ہے وَرَضِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا. اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو منتخب فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو منتخب فرمایا. مبارکباد ان سب کے لیے کہ جو مصطفی ہیں. لیکن نہیں، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ سے بہت محبت ہے. پوچھا گیا کتنی محبت؟ کہا کہ اپنی جان کے بعد میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اے عمر، تو اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے آپ اور دنیا کی ہر رشتے اور جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرتا ہوں، ہر محبت سے بڑھی ہوئی محبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چھوٹا سا جملہ ہے لیکن نہیں، دل کا جائزہ لینے کی ضرورت، اس کو ٹٹولنے کی ضرورت. کامیابیوں کی منزل طے کی جا سکتی ہے صرف نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مراحل آسان ہو جاتے ہیں. اور اسی حوالے سے یہ بات بھی عرض کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی تعمیر میں ایک آسان نسخہ ہم سب کو بتایا، اور وہ آسان نسخہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انسان کا رشتہ اللہ رب العالمین سے جوڑ دیا. انسان کا رشتہ اللہ تعالی سے جوڑنا تھا، یہ انسان ہر دائرے میں کامیاب، بہترین حکمران پیدا ہو گئے، بہترین جج پیدا ہو گئے، بہترین فقیہ پیدا ہو گئے، بہترین قانون ساز پیدا ہو گئے، بہترین سوچنے والے پیدا ہو گئے، بہترین بین الاقوامی تعلقات کے ماہرین پیدا ہو گئے. کیسے؟ کلید، چابی، بنیاد یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صلاحیتوں کو عروج دینے کے ساتھ بنیادی کام یہ کیا کہ انسان کا رب سے رشتہ مضبوط کیا، اور یہ بتایا کہ انسانی اخلاقیات کو اتمام اور کمال تک پہنچا دو، تم کمال تک پہنچ جاؤ. رمضان المبارک آیا ہے اور رمضان المبارک میں یہ بڑا قیمتی موقع ہم کو ملا. میں نے کہا کہ مواقع کی قدر کرنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مواقع کی قدر کرتے تھے، استعمال کرتے تھے. مواقع کی قدر کرنا ہے تو پھر ان راتوں میں اپنے رب سے لو لگائیے اور اپنی اگلی زندگی میں اپنے سیرت و کردار کو تبدیل کرنے کے لیے، اور اس کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق لانے کے لیے تیار ہو جائیے. اللہ رب العالمین اس رمضان کو ہم سب کے لیے جنتوں والا رمضان بنائے اور ہم سب کو جہنم سے نجات اور آزادی عطا فرمائے. اقول قولی هذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین.